السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی ہیں، اور امریکہ کی طرف سے ایران پر یہ تاثیرات ایک ایسے وقت میں عائد کی گئی ہیں جب اسلام آباد اور ایران دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کو وسعت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف اس امریکی اقدام کی وجہ سے پاک ایران تجارتی روابط پر بالواسطہ طور پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور متوقع وزیراعظم عمران خان پشاور میں قومی احتساب بیورو کے دفتر میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کی تحقیقات کرنے والے افسران کے سوالوں کے جواب دیے. بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے قریب مبینہ عسکری پسندوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک افسر سمیت 4 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں. امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے ایک جنگل میں لگی آگ کو حکام نے ریاست کی تاریخ کی شدید ترین آگ قرار دے دیا ہے. اور شکاگو کی پولیس کے سربراہ اور میئر عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان مشتبہ افراد کی نشاندہی میں مدد کریں جنہوں نے اختتام ہفتہ 66 افراد پر گولی چلائی، جن میں سے 12 افراد ہلاک ہو گئے. اٹلی میں عہدیدار ان دو مہلک حادثات کی تحقیقات کر رہے ہیں جن میں 14 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. اور انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے میں آنے والے طاقتور زلزلے سے جو ہزارہا افراد بے گھر ہوئے ہیں، وہ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں، اور امدادی کارکن لاپتہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں. 20 سال پہلے 7 اگست 1998 کو آج ہی کے دن دہشت گردوں نے کینیا اور تنزانیہ کے امریکی سفارتخانوں کے باہر اپنے ٹرک دھماکے سے اڑا دیے تھے، جس میں 258 افراد ہلاک ہوئے تھے. مرنے والوں میں 12 امریکی بھی شامل تھے، جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہوئے تھے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے ایران کے خلاف پابندیاں نافذ کر دی ہیں، اور یہ پابندیاں ایران کو اس کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے پہلے بھی لگائی گئی تھیں، لیکن 2015 میں ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت انہیں اٹھا لیا گیا تھا. صدر ٹرمپ اس معاہدے پر مسلسل تنقید کرتے رہے ہیں، اور 3 ہفتے پہلے انہوں نے امریکہ کو اس سے نکل جانے کے لیے کہا تھا، جس کے بعد دوبارہ ان پابندیوں کا نفاذ کیا گیا جو پیر آدھی رات سے مؤثر ہو گیا. منگل کے روز اپنے ٹویٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر اقتصادی پابندیوں کا باضابطہ اطلاق ہو گیا ہے، جو سب سے زیادہ اسے نقصان پہنچائیں گی، اور نومبر میں مزید سخت پابندیاں لگائی جائیں گی، اور جو بھی ایران سے کاروبار کرے گا وہ امریکہ سے کاروبار نہیں کر سکے گا. انہوں نے کہا کہ ہم عالمی امن کے لیے کوشاں ہیں اور اس سے کم پر بات نہیں ہوگی. ان پابندیوں سے خطرہ یہ بھی ہے کہ واشنگٹن اور انقرہ کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے. انقرہ ٹرمپ پر زور دیتا ہے کہ ٹرمپ کے یک طرفہ اقدامات اسے پابند نہ کریں. موجودہ تنازعہ دونوں نیٹو اتحادیوں کے مابین کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے. پیر کے روز ایک سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہم ان پابندیوں کا سختی سے نفاذ کریں گے، اور یہ ان کمپنیوں کے لیے امتحان ہوگا، ان بینکوں اور حکومتوں کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ کاروبار کریں. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں صدر کی ہدایت ہے کہ ان تعزیرات کو سنجیدگی سے نافذ کیا جائے. ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوشزوگلو نے امریکی اقدامات پر عمل درآمد کے امکان کو رد کر دیا، اور اصرار کیا کہ ترکی صرف بین الاقوامی معاہدوں کا پابند ہے. انقرہ ترکی کو اپنا اہم تجارتی ساجدار سمجھتا ہے، جو اس کی معیشت کے فروغ میں مددگار ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور متوقع وزیراعظم عمران خان پشاور میں قومی احتساب بیورو کے دفتر میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کی تحقیقات کرنے والے افسران کے سوالوں کے جواب دیے. عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی صوبہ خیبر پختونخوا کی سابق حکومت کے دوران سرکاری ہیلی کاپٹروں کو 74 گھنٹے تک استعمال کیا، جس پر قومی خزانے سے لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے 2 فروری 2018 کو سرکاری ہیلی کاپٹروں کے مبینہ غیر قانونی استعمال کا نوٹس لیا تھا۔ بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ متنازعہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے قریب مبینہ عسکری پسندوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک افسر سمیت 4 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں بھارتی فوج کے کرنل راجیش کالیا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ واقعہ پیر اور منگل کے درمیانی شب ضلع بانڈی پور کے گریز سیکٹر میں پیش آیا۔ ترجمان کے مطابق کنٹرول لائن پر بکتور نامی علاقے میں واقع گووند نالے کے مقام پر در اندازی کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں سے جھڑپ میں فوج کا 1 میجر اور 3 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ کرنل راجیش کالیا نے دعویٰ کیا کہ جھڑپ میں لائن آف کنٹرول عبور کرنے والے 2 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت میجر کے پی رانے، حوالدار جامی سنگھ اور وکرم جیت اور رائفل مین مندیپ کے طور پر کی ہے۔ چاروں اہلکاروں کا تعلق بھارتی فوج کی 36 راشٹریہ رائفل سے تھا۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے ایک جنگل میں لگی آگ کو حکام نے ریاست کی تاریخ کی شدید ترین آگ قرار دے دیا ہے۔ ریاست کے شمال میں واقع مینڈوسینو نیشنل فارسٹ میں لگی آگ کو بجھانے کی کوششیں گزشتہ ہفتے سے جاری ہیں، لیکن حکام کو تاحال کامیابی نہیں ملی ہے۔ مینڈوسینو کے جنگل میں گزشتہ ماہ 2 مختلف مقامات پر آگ لگی تھی، جو اب پھیلتے پھیلتے ایک دوسرے سے مل چکی ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں 115,000 ہیکٹر پر لگے جنگلات خاکستر ہو چکے ہیں۔ یہ رقبہ 2017 میں جنگلات میں لگنے والی اس آگ سے زیادہ ہے جسے تھامس فائر کا نام دیا گیا تھا۔ تھامس فائر کو اس وقت ریاست کی تاریخ کی شدید ترین آگ قرار دیا گیا تھا۔ شکاگو کی پولیس کے سربراہ اور میئر عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان مشتبہ افراد کی نشاندہی میں مدد کریں جنہوں نے اختتام ہفتہ 66 افراد پر گولی چلائی تھی۔ 24 گھنٹے کی اس فائرنگ میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس سربراہ سپرنٹینڈنٹ ایڈی جانسن نے پیر کے روز کہا کہ اختتام ہفتہ ہونے والے اس واقعے پر پولیس کو فراہم کی گئی معلومات پر کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن مزید مدد درکار ہے۔ شکاگو کے میئر نے بھی لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ذمہ دار افراد کو پکڑنے میں ان کی مدد کریں۔ شکاگو میں اس سال اب تک 300 افراد پر گولیاں چلائی گئی ہیں، جو کسی بھی امریکی شہر کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ اٹلی میں عہدیدار ان 2 مہلک حادثات کی تحقیقات کر رہے ہیں جن میں 14 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ جنوبی اٹلی میں ہونے والے پہلے حادثے میں تارکین کو لے جانے والی ایک وین ٹماٹروں سے بھرے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، جس میں 12 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ پیر کے روز ایک علیحدہ واقعے میں بولوگونا کے نزدیک شاہراہ پر تیل کا ایک ٹینکر تصادم کے بعد دھماکے سے پھٹ گیا، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے میں آنے والے طاقتور زلزلے سے جو ہزارہا افراد بے گھر ہوئے ہیں، وہ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں اور امدادی کارکن لاپتہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 98 سے بڑھنے کا امکان ہے۔ منگل کے روز امدادی کارکنوں نے ایک دکان کے ملبے سے ایک عورت کو زندہ نکال لیا اور اسے ہسپتال پہنچایا گیا۔ 20 سال پہلے 7 اگست 1998 کو آج ہی کے دن دہشت گردوں نے کینیا اور تنزانیہ کے امریکی سفارت خانوں کے باہر اپنے ٹرک دھماکے سے اڑا دیے تھے، جس میں 258 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں 12 امریکی بھی شامل تھے، جبکہ ہزارہا افراد اس میں زخمی ہوئے تھے۔ کینیا میں امریکی سفارت خانے کا اندرونی حصہ ملبے میں تبدیل ہو گیا۔ کینیا میں زیادہ تر افراد سفارت خانے سے ملحقہ ملبے تلے دب کر ہلاک ہوئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی ہیں، اور امریکہ کی طرف سے ایران پر یہ تعزیرات ایک ایسے وقت میں عائد کی گئی ہیں جب اسلام آباد اور ایران دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کو وسعت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف اس امریکی اقدام کی وجہ سے پاک ایران تجارتی روابط پر بالواسطہ طور پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے۔
ایران پر یہ پابندیاں 2015 میں ایران کے ساتھ طے ہونے والے جوہری معاہدے سے صدر ٹرمپ کے باہر نکل جانے کے اعلان کے 3 ماہ بعد عائد کی گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ نئی پابندیاں ایران کی کار سازی کی صنعت، سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں کی تجارت کے علاوہ ایران کی کرنسی ریال اور اس کے دیگر مالیاتی سمجھوتوں پر اثر انداز ہوں گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 5 نومبر سے امریکہ ایران کے ایندھن سے متعلقہ تجارت پر بھی پابندیاں عائد کر دے گا۔ اس سے غیر ملکی مالیاتی اداروں کے ایران کے مرکزی بینک سے لین دین پر شدید منفی اثر پڑے گا۔ یہ پابندیاں ایک ایسے وقت ایران پر عائد کی گئی ہیں جب اسلام آباد اور تہران اپنے باہمی تجارتی روابط کو مزید وسعت دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے سربراہ زبیر موتی والا نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر عائد ہونے والی امریکی تعزیرات کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تجارتی تعلقات پر بالواسطہ اثر پڑ سکتا ہے۔
لیکن ابھی حال ہی میں ہم جو ہے نا پاکستان ایران پائپ لائن کی بات کر رہے تھے اور ہم اس کو چاہ رہے تھے کہ اس کو کمپلیٹ کریں، تو یہ یو ایس سینکشنز آ گئے ہیں۔ آئی تھنک یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو پاکستان ایران کے جو تعلقات جو بہتر ہو رہے تھے اور مزید بہتر ہونے کی جو بات ہو رہی تھی اس کے اندر بڑا پرابلمٹک ہوگا، اور اٹ ول بی اے بگ ڈیزاسٹر فار بٹوین دی ریلیشن شپ، ایٹ لیسٹ بزنس ریلیشن شپ کے اندر اس کا بڑا، میں سمجھتا ہوں بڑا قدغن ثابت ہوگا یہ۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان تعزیرات کا اثر صرف پاکستان ایران مجوزہ گیس پائپ لائن منصوبے تک ہی محدود نہیں رہے گا،
لیکن ساتھ ہی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو ہماری صرف یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن نہیں ہے بلکہ ہماری بہت ساری ٹریڈ ہے جو بارڈر کے تھرو ایران کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب وہ اس کا کیا فیٹ ہوگا، کیسے ہوگی، کیا ہوگا، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو ہم کنٹینیو کر پائیں یا اس کو کر سکیں۔
دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینٹ کی خارجہ امور سے متعلق کمیٹی کے رکن سینیٹر رحمان ملک کا کہنا ہے کہ ایران پر عائد ہونے والی امریکی تعزیرات کا اثر ایران اور پاکستان کے درمیان پہلے سے طے شدہ تجارتی سمجھوتوں پر نہیں ہونا چاہیے۔
بائیلیٹرل سینکشن میں کوئی سگنیٹری تو نہیں ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ کہ اگر سینکشن لگتی ہے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم ایران سے کوئی چیز منگوائیں گے نہیں یا دیں گے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے زیادتی ہوگی۔ اگر وہ بائیلیٹرل ہے سینکشن بٹوین امریکہ اینڈ ایران، لیٹ اٹ بی ہینڈل بائی دیم، بٹ جو ہمسایوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور جو آلریڈی ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں جن پہ آلریڈی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے بیکاز آف دیز سینکشن۔
پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت دو طرفہ تجارت کا حجم لگ بھگ $1 ارب ہے، جس میں اضافے کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندیاں عائد ہونے سے اسلام آباد اور تہران کے باہمی تجارتی حجم میں اضافہ کرنے کی کوششوں پر بھی منفی اثر پڑے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کیمروں کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگانے اور رازداری نہ رکھنے پر عمران خان کے 3 حلقوں سے کامیابی کے نوٹیفیکیشن روک لیے ہیں اور 2 حلقوں سے مشروط طور پر جاری کیے ہیں۔ کیا اس طرح ان کے وزیراعظم بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے 5 حلقوں سے منتخب ہوئے تھے۔ پیر کو پارٹی نے انہیں باضابطہ طور پر وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا، لیکن آج الیکشن کمیشن نے تمام امیدواروں کی فہرست جاری کی تو معلوم ہوا کہ عمران خان کے 3 حلقوں سے نوٹیفیکیشن روک لیے گئے ہیں اور 2 حلقوں سے بھی مشروط طور پر جاری کیے ہیں۔ ان پر انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ انہوں نے کیمروں کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگائی اور رازداری نہیں رکھی۔ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے ترجمان فواد چوہدری نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور کہا کہ انتقال اقتدار سے پہلے اس اقدام سے الیکشن کمیشن کی غیر سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے بعض فیصلوں سے انتخابی عمل کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ اس معاملے کو دیکھیں۔
اوورال تقریباً 25 کے قریب نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں۔ اگر آپ الیکشن کو، انتقال اقتدار کو اس طرح غیر سنجیدہ طور کے اوپر لیں گے تو اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ سو میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن نے اور کچھ حالات میں عدالتی فیصلوں نے الیکشن کے اس پروسیس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ انسرٹینٹی ہوئی ہے، لہٰذا ان تمام معاملات کا فوری طور کے اوپر جائزہ لیا جانا ضروری ہے۔
سینئر تجزیہ کار حامد میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن 25 جولائی کی رات ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے دباؤ میں ہے، وہ کسی کو جواب نہیں دے پا رہا اور اس کے بجائے غلط فیصلے کر رہا ہے۔ رازداری نہ رکھنے اور سب کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگانے پر عمران خان کے بجائے ریٹرننگ افسر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔
یہ تو وہاں پہ ریٹرننگ افسر تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو کہتا جی کہ آپ بیلٹ پیپر پر مہر سب کے سامنے نہ لگائیں، لیکن یہ ریٹرننگ افسر کی انکمپیٹنس تھی کہ وہاں پہ میڈیا کے لوگ بھی آ گئے، وہ کیمرے بھی لے کے آ گئے اور ان سب کے سامنے انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا جی آپ اس پہ مہر لگا دیں، اور وہ مہر لگی اور سب نے دیکھی۔ تو اب اس میں عمران خان کو یہ کہنا جی کہ آپ نے الیکشن لاز کی خلاف ورزی کی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب بات ہے۔ الیکشن لاز کی خلاف ورزی جو ہے وہ خود الیکشن کمیشن کے اسٹاف نے اور ریٹرننگ افسر نے کیا ہے، اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔
سینئر قانون داں سلمان اکرم راجہ نے حامد میر سے اتفاق کیا کہ اس معاملے میں جو بے قاعدگی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کا عملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگانے سے کسی رکن اسمبلی کو نااہل قرار نہیں دیا جاتا۔ الیکشن کمیشن عمران خان کو زیادہ سے زیادہ تنبیہ جاری کر دے گا۔
ظاہر ہے کہ ریگولیرٹی ہے، الیکشن کے قوانین یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ رازداری سے دیا جائے۔ اب وہ غالباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ووٹ ڈال رہا تھا، کیمروں نے خود آگے بڑھ کے اٹھا دیا۔ یہ میرا خیال ہے اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ شاید یہی ہوگا کہ ان کو الیکشن کمیشن آئندہ احتیاط کرنے کا کہہ دے گا۔
ماہرین نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مسئلہ ایک دو روز میں حل ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا احساس ہے کہ اس وجہ سے جمہوری عمل میں رکھنا پڑ سکتا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں احتساب کا عمل بظاہر ایک سلسلے کے ساتھ جاری ہے، جس کی ایک مثال سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کا کیس ہے، اور اب سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تارپور کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات ہیں۔ ان رہنماؤں کے علاوہ بھی کچھ اہم سیاسی اور فوجی شخصیات کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ احتساب کا یہ سلسلہ بظاہر کہاں تک جاتا دکھائی دیتا ہے اور پاکستانی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہماری ساتھی سعدیہ اسد نے ماہرین سے اس بارے میں گفتگو کی ہے۔
سینئر صحافی عارف نظامی کا کہنا ہے کہ احتساب کے لفظ سے جو تصور سامنے آتا ہے وہ بدعنوانی کے خلاف اٹھائے جانے والا ایک مؤثر قدم ہے جو کسی بھی شخصیت سے اس کے ناجائز اور کرپٹ اعمال کی جواب دہی ہے، لیکن آج کل جو سلسلہ چلتے وہ دیکھ رہے ہیں اس سے انہیں کچھ تحفظات ہیں۔
جس انداز سے میاں نواز شریف کو کسی ٹیکنیکل ایشو پہ بھی ریلیف نہیں ملی ہے احتساب کورٹ سے، مثلا یہ کہ جن کو الگ کر دیا جائے ریفرنسز کو یا کوئی اور جیکشن ہے وہ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح جو ٹائمنگ ہے زرداری صاحب اور ان کی انفیرا کی، یہ بینکنگ کا مسئلہ ہے اور یہ آگے ہی میرا خیال ہے کہ جہاں تک یہ دیکھتا ہے کہ اس کسی کورٹ میں چل رہا تھا، لیکن یہ بھی نیا بات کیس میں اور پھر ایف آئی اے تھی، پھر ایف آئی اے میں جا کے کورٹ کا دروازہ تک سکھایا کہ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو چوری ہے اور اس کو ہم پکڑے ہیں۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ اب احتساب ایک ادارہ تو نہیں کر رہا نا، اب تو احتساب کورٹس بھی اس سے شامل ہو گئے ہیں، ہر عدالتیں بھی اب یہ کام کر رہی ہیں۔
عارف نظامی کہتے ہیں کہ اس احتساب سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اوقات کار تو یہی اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر عبدالسراج اسے ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں۔
جہاں تک احتساب کا تعلق ہے اور یہاں پر جو عدالتوں کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں، پاکستان میں اس سے پہلے تو اس قسم کی باتیں بالکل نہیں تھی، اور میں تو اوور آل یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ اور بھی ایسی چیزیں ہوگی جو بالکل سامنے نظر ابھی نہیں آ رہی، لیکن کسی حد تک میں بہتری نظر دیکھ رہا ہوں اور اس سے بہت زیادہ لوگ الرٹ ہوئے، اس کے جو اثرات ہیں وہ بہتر مجھے نظر آ رہے ہیں۔
پروفیسر ڈاکٹر عبدالسراج کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیب اور عدالتوں کا عمل لوگوں میں احتساب کا خوف پیدا کر رہا ہے،
لیکن میں اوور آل اس کا امپیکٹ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے احتساب چل رہا ہے کافی عرصے سے اور عدالتیں کسی حد تک ایک ایک چیز کو سومو موٹو بھی لے رہے ہیں، ایکٹیویزم نظر آ رہے ہیں اس میں، لیکن جو لوگ اب ڈر رہے ہیں, لوگ ابھی اس طرح کرائم نہیں کر رہے فیصل کی. فائنانشیل جو مسائل جو پاکستان میں پہلے تھے اس میں بے انتہا
ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. احتساب کا خوف لوگوں کو بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے روکنے کا سبب بھی بن سکتا ہے, اور اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ان کے خیال میں اس میں ایک کباہت یہ ہے کہ جو لوگ واقعی ان تمام بدعنوانیوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ بھی یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, اور ارد گرد کا ماحول دیکھ کر لوگ یہ بات مان بھی لیتے ہیں. تاہم ماہرین اسے ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور متوقع وزیر اعظم عمران خان منگل کو پشاور میں قومی احتساب بیورو کے دفتر میں پیش ہوئے, جہاں ان سے گزشتہ دور حکومت میں سرکاری ہیلی کاپٹر کے مبینہ استعمال کے بارے میں تفتیش کی گئی, اور بعد میں انہوں نے نو منتخب ممبران پارلیمان سے خطاب کیا. اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں.
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور متوقع وزیر اعظم عمران خان منگل کے روز پشاور میں قومی احتساب بیورو کے دفتر میں پیش ہوئے, جہاں پر انہوں نے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کو استعمال کرنے کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے. عمران خان, جن کے ہمراہ سابق صوبائی وزیر اعلیٰ پرویز خٹک, وکیل بابر اعوان اور اون چودھری بھی تھے, نے قومی احتساب بیورو میں لگ بھگ آدھ گھنٹہ گزارا. واپسی پر حکام نے ان کو 15 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ بھی دیا, جس کی تحریری جوابات جمع کرنا ہوں گے. پچھلے فروری میں قومی احتساب بیورو کے چیئرمین نے خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹروں کے استعمال کرنے کے بارے میں نوٹس دیا تھا, اور اس سلسلے میں نیب پشاور نے عمران خان کو طلب کیا تھا. بعد میں عمران خان نے مقامی ہوٹل میں 25 جولائی کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے نو منتخب اراکین پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو بہت زیادہ معاشی مسائل کا سامنا ہے, لہذا انہوں نے صدر, وزیر اعظم, وزراء اور دیگر اعلی حکام کی غیر ضروری اخراجات کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں تجاویز کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اس ملک کے 50% لوگوں کو دو وقت کی روٹی کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا ہے, لہذا نو منتخب اراکین اسمبلی کو جہاد کے طور پر کام کرنا ہوگا. اپنے خطاب کے دوران عمران خان نے ممبرانی اسمبلی پر قوم کے توقعات کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے پر زور دیا کہ دورے پشاور کے موقع پر عمران خان صوبائی وزیراعلی, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ناموں کا اعلان کریں گے. مگر نو منتخب اراکین سے خطاب کرتے وقت انہوں نے کہا کہ وزیراعلی اور وزراء کی نامزدگی ان کی ذمہ داری ہے اور یہ میرٹ پر ہی ہوں گے. خیبر پختونخوا میں آئندہ کے وزیراعلی کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی صفوں میں اختلافات کی اطلاعات ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکہ نے ایران ایٹمی سمجھوتے سے علیحدہ ہونے کے بعد ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں کا نفاذ کر دیا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد ایران کی خطے میں جارحانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے. ادھر عرب دنیا بھی ایران کے خلاف ان نئی پابندیوں کے اطلاق کے بارے میں اپنا رد عمل ظاہر کر رہی ہے. وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹ سی ودا گوسوارا اور قاہرہ سے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نذیر.
امریکہ نے ایران کے خلاف دوبارہ اقتصادی پابندیوں کو نافذ العمل کر دیا ہے. ان میں موٹر گاڑیوں, سونے اور قیمتی دھاتوں کی تجارت اور کرنسی پر پابندیاں شامل ہیں. سن 2015 میں ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے بعد یہ پابندیاں ہٹا لی گئی تھیں, مگر مئی میں امریکہ اس سمجھوتے سے دستکش ہو گیا تھا اور اس نے ایران کے خلاف ان پابندیوں کو ایک بار پھر نافذ کر دیا. امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو اس کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے اس پر دباؤ بڑھایا جائے.
Right now the United States is undertaking a diplomatic and financial pressure campaign.
اس وقت امریکہ سفارتی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کی مہم چلا رہا ہے اور ایران کے فنڈز کو مضبوط کر رہا ہے, جن کے ذریعے ایران خطے میں تباہی اور بربادی پھیلا رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا خیال ہے کہ ان پابندیوں کے ذریعے ایران کے ساتھ ایک بہتر سمجھوتے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے, کیونکہ سن 2015 میں کیے گئے سمجھوتے میں بہت زیادہ نقائص اور خامیاں تھیں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے, ہم نئے سمجھوتے کے لیے تیار ہیں, مگر یہ ویسا ہی تباہ کن نہیں ہوگا جیسا کہ پچھلی انتظامیہ نے کیا تھا. دوسری طرف ایرانی صدر حسن روحانی نے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ پیر کے روز اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں انہوں نے کہا،
ہمزمان با تحریم
What's the meaning of negotiations when you impose sanctions at the same time؟
ایران کے صدر حسن روحانی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے پابندیاں عائد کر دی ہیں تو پھر ان مذاکرات کا کیا مطلب ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے دشمن یا حریف کے بازو پر خنجر سے حملہ کرتے ہوئے کہیں کہ ہمیں آپس میں بات چیت اور مذاکرات کرنے چاہیے۔ بعض اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ نئی پابندیوں کا زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے تجزیہ کار اسٹیو ہینگ کہتے ہیں،
سینکشنز کیپ دی ریجیم ان پاور اینڈ دی سیکنڈ تھنگ دے ڈو از
پابندیوں کے باوجود حکومت کا اقتدار قائم رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جرائم پیشہ مافیا کو موقع ملے گا کہ وہ اسمگلنگ کے ذریعے خوب پیسے بٹورے۔ دوسری طرف یورپی اتحادی بھی ان پابندیوں کے حق میں نہیں ہیں۔ یورپی یونین کے ممالک امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عرب میڈیا نے ان پابندیوں کو اپنی شہ سرخیاں بنایا ہے۔ عرب ممالک بالخصوص خلیجی ممالک ان پابندیوں پر اس لیے خوش ہیں کہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں۔ بیروت میں امریکی یونیورسٹی کے سیاسیات کے پروفیسر ہلال خاشان کہتے ہیں، میں آج ایک سعودی اخبار الریاض پڑھ رہا تھا، وہ لوگ ان پابندیوں پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب ایران کے ساتھ رابطے قائم کرنے میں بھی دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے، ہرچند کہ فی الحال وہ اس جانب پیش رفت سے گریزاں ہے۔ سابق ایرانی صدر بنی صدر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، سابق ایرانی صدر بنی صدر کہہ رہے ہیں کہ ایرانی عوام کے ذہنوں میں عراق اور ایران کی جنگ کی یادیں اب بھی تازہ ہیں۔ بنی صدر کا خیال ہے کہ ان نئی پابندیوں کے پیچھے صدر ٹرمپ کا زیادہ عمل دخل نہیں ہے۔ سعودی، اسرائیلی اور خلیجی حکمران ان پابندیوں کے اطلاق میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ بہرحال ایران کے خلاف امریکہ کی نئی اقتصادی پابندیوں نے عالمی سطح پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ فی الحال ان کے واضح اثرات کی پیش گوئی مختلف انداز سے کی جا رہی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے ادارے یو این ہیبیٹیٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 1.60 کروڑ افراد مناسب چھت سے محروم ہیں۔ امریکہ میں 2017 کی ایک رات میں اندازہ لگایا گیا کہ تقریباً 5,54,000 لوگوں کو بے گھر ہونے کا سامنا تھا، اور یہ تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، جبکہ امریکہ بے گھر افراد کے مسئلے سے نمٹنے کی برابر کوشش کر رہا ہے۔ شمالی ورجینیا میں موجود ایک غیر سرکاری ادارہ اس حوالے سے کام کر رہا ہے۔ یہ ادارہ لوگوں کے ضرورت کے تحت گھر کی سہولت میں مدد، خوراک اور دوسرے ضروریات فراہم کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار جولیا تابو نے اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے وہاں گئی اور ان لوگوں سے ملاقات کی جو ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات رچرڈ سے ہوئی جو کبھی بے گھر تھا۔ رچرڈ نے ان یادوں کو تازہ کیا جب وہ بے گھر تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں کبھی میرا خیمہ تھا۔ یہاں پر وہ 2 سال سے پہلے زندگی گزار رہا تھا جب اس نے نوکری کھو دی تھی۔ لیکن رچرڈ کی کہانی کا خاتمہ خوشی پر ہوا۔ ایک غیر سرکاری ایجنسی کے ذریعے جو اس علاقے میں غریب اور بے گھر افراد کی مدد کر رہی ہے، انہیں گھر اور نوکری مل گئی۔ بے گھر ہونے کے پیچھے کئی ایک عوامل ہو سکتے ہیں، مگر سب سے پہلا سبب سستی ہاؤسنگ اسکیم کی کمی ہے۔ اسٹریٹ لائٹ کمیونٹی آؤٹ ریچ منسٹری سے وابستہ روز پاور کہتی ہیں، کئی لوگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں وہ نوکری تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی عملاً بے گھر ہیں۔ ان کے پاس نوکری کرنے کے لیے ایسا کوئی ہنر یا اتنی تعلیم نہیں ہوتی جس پر وہ منافع بخش نوکری کر سکے اور مناسب اجرت حاصل کر سکے۔ لیری بھی کبھی بے گھر تھا، لیکن اب 3 اور لوگوں کے ساتھ مل کر وہ ایک آرام دہ مکان میں قیام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے،
I was hit by a truck. Street light took me in.
مجھے ایک ٹرک نے ٹکر ماری تو اسٹریٹ لائٹ والے مجھے لے آئے. اس نے میری دیکھ بھال کی. میں خود کو خوش قسمت خیال کرتا ہوں. اسٹریٹ لائٹ نامی ادارہ حکومت کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے اور لوگوں کو عارضی پناہ گاہیں مہیا کرنے میں مدد دے رہا ہے. ڈپارٹمنٹ آف سوشل سروسز پرنس ویلیم کاؤنٹی سے وابستہ ٹونی کہتے ہیں
If we can start putting programs together such as affordable housing projects, permanent support,
اگر ہم پروگراموں کو جامع انداز میں شروع کریں جیسا کہ سستی ہاؤسنگ پروجیکٹ، مستقل رہائشی اسکیم وغیرہ، تو میرے خیال میں ہم سالانہ بنیاد پر بے گھر افراد کی تعداد میں کمی لا سکتے ہیں. اسٹریٹ لائٹ سے منسلک روز پاور کا کہنا ہے
Homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance.
بے گھر افراد کو سر پر چھت دینے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اور لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی اس شو کے ساتھ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے واقعات اور رجحانات کے سبب بین الاقوامی شہ سرخیوں میں رہتا ہے، مگر انتخابات سن 2018 میں نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عوام کی اکثریت نے مذہبی جماعتوں کو مسترد کر دیا ہے. مذہبی جماعتوں کا اتحاد ایم ایم اے 2.56 ملین ووٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی کی 12 سیٹیں حاصل کر سکا ہے، جبکہ بریلوی مسلک کے نمائندہ نئی سخت گیر جماعت تحریک لبیک پاکستان کو 22 لاکھ ووٹ ملے ہیں. کیا انتخابی میدان میں ناکامی ان جماعتوں کو مرکزی دھارے سے نکل کر کسی بندوبست کے لیے متحرک کر سکتی ہے؟ اور کیا انتخابی نتائج کے پیش نظر مغرب کو پاکستان سے متعلق اپنی رائے بدلنے کی ضرورت ہے؟ اس بارے میں اسد حسن نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
ڈاکٹر پروفیسر خورشید ندیم پاکستان کے معروف دانشور اور تجزیہ کار ہیں. وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اگر مذہبی سیاسی جماعتیں ووٹ کے عمل میں اگر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں تو پھر وہ جمہوری عمل اور ووٹ کے نظام کے خلاف متحرک ہو سکتی ہیں. اب جب کہ مذہبی سیاسی جماعتیں بشمول مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل اور تحریک لبیک پاکستان اور اللہ اکبر جیسی تحریکیں انفرادی حیثیت میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہیں تو کیا وہ مرکزی دھارے سے نکلنے کا سوچ سکتی ہیں؟ جماعت اسلامی کے رہنما اور سابق سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم اس تاثر کی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مصر اور دیگر اسلامی ممالک میں سیاسی اور انتخابی شعبے میں ان کے بقول ناانصافیوں کے باوجود مذہبی قیادت نے آئین اور امن کا راستہ اختیار کیے رکھا.
یہ درست نہیں ہے. یعنی الجزائر میں الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، لیکن اسلامی تحریک نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ان میں ملوث نہیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے واقعات کرائے جا رہے ہیں. مصر میں اخوان المسلمون کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جیتنے کے بعد ان کو ہروایا گیا، اور اس وقت جو کچھ جو نظام چل رہا ہے مصر میں، اس کے باوجود بھی اخوان المسلمون نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو الحجرہ و تکفیر کا راستہ تھا. تو اس لیے جماعت اسلامی پاکستان اور دوسری مذہبی جماعتیں وہ راستے اختیار نہیں کریں گی.
پروفیسر ابراہیم، پاکستان کے حالیہ انتخابات میں خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کی وجہ بہت سی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح انتخابات میں غیر شفافیت کو قرار دیتے ہیں.
سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ الیکشن پہ بہت سارے سوالات اٹھے ہیں. بین الاقوامی مبصرین نے بھی اپنی رپورٹیں دی ہیں، یہاں فاسین ایک ادارہ ہے اس کی بھی رپورٹیں آئی ہیں، اور الیکشن کے ریزلٹس جو ہے اسے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے.
مظہر عباس سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مغرب میں پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کا تشخص حقیقت پر مبنی نہیں ہے. یہاں پاکستان بننے کی تحریک سے لے کر اب تک تمام بڑی جماعتیں پارلیمان کا حصہ رہی ہیں، حتیٰ کہ اب تو لشکر طیبہ کے کالعدم گروپ کے رہنما حافظ سعید احمد نے بھی ان انتخابات میں ووٹ کے عمل پر بھروسہ کیا ہے.
جب وہ مذہبی انتہا پسندی کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری مذہبی جماعتوں کو اسی نقطہ نظر سے دیکھ لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے نقطہ نظر دیکھنے کا، کیونکہ جو مذہبی جماعتیں انتخابات کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتی ہیں ان کو اس سے بالکل مختلف انداز میں دیکھنا پڑے گا. کہ جو انتخابات پہ یقین ہی نہیں رکھتی ہیں, جمہوریت کو غیر اسلامی نظام سمجھتی ہیں. یہ جماعت الدعویٰ آج سے چند سال پہلے تک جو ہے, جو حافظ سعید صاحب جس کی قیادت کرتے ہیں, وہ آج سے چند سال پہلے تک انتخابات پہ یا ووٹ کی طاقت پہ یقین نہیں رکھتے تھے, لیکن اس انتخابات میں حافظ سعید صاحب کے صاحبزادے نے بھی حصہ لیا, انہوں نے بھی الیکشن لیا, اور ان کی جماعت نے 13 خواتین کو براہ راست انتخابات میں بھی جو ہے نامزد کیا.
ڈاکٹر عبدالجبار محقق ہیں اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں کسی غیر جمہوری بندوبست کی بجائے کم پر بھی اکتفا کریں گی. انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے.
It is all total failure on their part. Politically یہ فیل ہو چکے, مذہبی طور پہ یہ تقسیم ہے, پوری قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے, ان کے پاس کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں ہے. What to talk of the international scenario?
مظہر عباس کے بقول مذہبی جماعتیں بھلے اتحاد بنا لیں, ان کو ووٹ امیدوار کی انفرادی مسلک کی بنیاد پر ملتا ہے.
ان کو بھی لوگ مسلک کے لحاظ سے زیادہ دیکھتے ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کم دیکھتے ہیں.
ڈاکٹر عبدالجبار کہتے ہیں کہ مغرب میں پاکستان کے تشخص اور یہاں ووٹرز کی جانب سے انتہا پسندی کو مسترد کرنے کے رجحان کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے.
سر یہ مارکیٹنگ کا ایشو ہے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام کے اندر ہم کامیاب نہیں ہو سکے اپنے دین کے امیج کو پروٹیکٹ کرنے میں.
اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں حد بندی لائن کے قریب عسکریت پسندوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 4 بھارتی فوجی ہلاک اور 2 مشتبہ عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل اس کی تفصیل دیں گے.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان کرنل راجیش کالیا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جھڑپ ضلع بانڈی پور کے گریز سیکٹر کے بکتور علاقے میں واقع گووند نالے کے مقام پر ہو رہی ہے. ترجمان نے کہا,
آج صبح گریز سیکٹر میں ایک گھسپیٹھ کی کوشش ناکام کی گئی جس میں 2 آتنکوادیوں کو مار گرایا گیا. اس آپریشن کے دوران بھارتیہ سینا کے 1 آفیسر اور 3 جوان بھی شہید ہو گئے ہیں. علاقے میں ابھی بھی آپریشن جاری ہے.
عہدیداروں نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت میجر کے پی رانے, حوالدار جامی سنگھ اور وکرمجیت اور رائفل مین مندیپ کے طور پر کی. چاروں کا تعلق بھارتی فوج کی 36 راشٹر رائفل سے تھا. بانڈی پور کے ایک سینئر پولیس آفیسر ذوالفقار احمد نے بتایا کہ جھڑپ بھارتی وقت کے مطابق رات کے 1 بجے شروع ہوئی. ضلع کے ڈپٹی کمشنر شاہد اقبال چودھری نے منگل کو الصبا ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ گریز میں حد بندی لائن پر فائر بندی کی خلاف ورزی ہوئی ہے. بھارتی ذرائع ابلاغ کے ایک حصے نے بھی گریز سیکٹر میں حد بندی لائن پر بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان گولیوں کے تبادلے کی خبر دی ہے. جب وائس آف امریکہ نے بھارتی فوج کے ترجمان سے اس بارے میں استفسار کیا تو اس نے کہا, ترجمان کے اپنے الفاظ, جہاں تک میں جانتا ہوں یہ دہشت گردوں کی طرف سے کی گئی در اندازی کی ایک کوشش تھی جسے ہمارے چوکس سپاہیوں نے ناکام بنا دیا ہے. ادھر نئی دہلی میں داخلی امور کے وزیر مملکت ہنس راج گنگا رام اہیر نے بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں پوچھے گئے ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ اس سال جون تک سرحد پار سے 69 عسکریت پسند در اندازی کر کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ 14 کو سرحد پر ہی ہلاک کیا گیا جبکہ 50 سے زائد کو واپس لوٹنے پر مجبور کیا گیا. اس دوران وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں کی گئی 2 روزہ عام ہڑتال کے بعد منگل کو معمول کی زندگی بحال ہو گئی. ہڑتال بھارتی آئین کی دفعہ 35A کو ختم کرانے کی کوششوں کے خلاف کی گئی. وادی کشمیر میں روزمرہ زندگی بحال ہوتے ہی نئی دہلی میں مقیم امریکہ کے سفیر کینیت آئی جیسٹر منگل کی صبح سری نگر پہنچے. یہاں انہوں نے راج بھون یا گورنر ہاؤس میں گورنر این این ووہرا سے ملاقات کر کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیالات کیا. بعد میں وہ سابق وزیر اعلیٰ اور بھارت نواز علاقائی جماعت نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ سے بھی ملے. عہدیداروں کے مطابق ایمبیسڈر جیسٹر بھارتی کشمیر کی صورتحال کی بہتر تفہیم کے لیے چند دوسری شخصیات سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کے ہمراہ نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے میں تعینات پولیٹیکل آفیسر الیکس لیفروی اور سینئر پولیٹیکل اسپیشلسٹ اے سکیش بھی ہیں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
بنگلہ دیش میں طلبہ کی ہڑتال دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے. احتجاجی مظاہروں کے دوران پولیس اور طلبہ کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں. دارالحکومت ڈھاکہ کے معمولات کی زندگی مفلوج ہے. یہ ہڑتال ملک میں ٹرانسپورٹ کے ناقص حالات کے خلاف کی جا رہی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلا تیسا ہوک کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
پچھلے ماہ کے آخر میں ڈھاکے میں ایک تیز رفتار بس نے ایک نوجوان لڑکے اور ایک لڑکی کو کچل کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس حادثے کے خلاف ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں اور دوسرے ہفتے بھی بنگلہ دیش میں طلبہ کے مظاہرے جاری ہیں۔ طلبہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے قوانین کو مزید سخت بنایا جائے اور ان پر مکمل طور سے عمل درآمد کیا جائے۔ ڈھاکے میں متعین ایک پولیس افسر کا کہنا ہے،
We are currently doing spot checks for valid documents. Buses without valid maintenance records or road permits.
یہ بنگلہ دیشی پولیس افسر کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرائیوروں کے کاغذات کو چیک کرتے ہیں۔ جن بسوں کے پاس لائسنس اور روڈ پرمٹ نہیں ہیں ان کو سڑکوں پر چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں ہونے والے اس مسلسل احتجاج میں بہت سے احتجاجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک زخمی طالب علم کا کہنا ہے، یہ طالب علم کہہ رہا ہے کہ ہم پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں مگر مجھے اس کی مطلق پرواہ نہیں ہے۔ ہم سڑکوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی شخص ٹریفک کے حادثے میں ہلاک نہ ہو۔ پیر کے روز اقوام متحدہ نے بھی بنگلہ دیش کے پرتشدد واقعات کا نوٹس لیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا،
A functioning public transport system should ensure the safety of all, including children, young girls and women.
بچوں اور نوجوان لڑکے لڑکیوں سمیت سبھی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ تمام فریقوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ہر قسم کے تشدد سے گریز کریں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کے لیے ہڑتال ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ گنجان آبا شہروں میں ٹریفک کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلے سال 4,000 سے زیادہ پیدل چلنے والے افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے میں آنے والے طاقتور زلزلے سے جو ہزارہا افراد بے گھر ہوئے ہیں وہ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں اور امدادی کارکن لاپتہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 98 سے بڑھنے کا امکان ہے۔ منگل کے روز امدادی کارکنوں نے ایک دکان کے ملبے سے ایک عورت کو زندہ نکال لیا اور اسے ہسپتال پہنچایا گیا۔ ریسکیو آفیسر سواسنتو کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دکان کے اندر راستہ تلاش کر رہے تھے لیکن ایک ریفریجریٹر راستے میں رکاوٹ تھا۔ جب ہم یہ راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ایک آواز سنی۔ زلزلے کا شکار ہونے والی عورت کسی چیز سے لگنے سے نہیں گری تھی بلکہ وہاں صرف رینگنے کی جگہ تھی، اور ہم نے اس عورت کو تلاش کر لیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وسط مدتی انتخابات کے لیے اپنی ریپبلکن جماعت کے امیدواروں کی انتخابی مہم میں پرجوش انداز میں مضبوط ہوتی امریکی معیشت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس مہم کے دوران ہی وہ ٹویٹر پر صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت پر جاری تحقیقات، سرحدوں پر دیوار کی تعمیر اور اپنے خلاف ہونے والے منفی میڈیا کوریج کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے خوب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تاہم ریپبلکن حامیوں کو خدشہ ہے کہ کہیں اس تنقید سے ان کا نمو پاتی معیشت کے بارے میں پیغام گٹ منڈ نہ ہو جائے۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ریاست فلوریڈا میں انتخابی مہم پر نکلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نمو پاتی معیشت اور ریپبلکن ارکان میں اپنی مقبولیت کا ذکر کیا۔ ہم بہت اچھا جا رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ بھی اچھے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں رائے عامہ کا ایک جائزہ سامنے آیا ہے، کیا آپ نے سنا؟ ریپبلکن جماعت کی تاریخ میں سب سے مقبول شخص ڈونلڈ ٹرمپ ہے، کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ بینک ریٹ ڈاٹ کام کے مارک ہیمرک کہتے ہیں کہ حال ہی میں آنے والی سہ ماہی رپورٹ میں معاشی نمو 4% سے اوپر گئی ہے، جو کہ صدر ٹرمپ کے حق میں جاتی ہے۔ اگر صدر اور ریپبلکن جماعت کے دیگر ارکان نمو کو آگے لے کر جا رہے ہیں گو کہ وہ عارضی ہے، تو میرے نزدیک یہ ایک کامیابی ہے۔ लेकिन साथ ही सदर साहिब ट्विटर पर भी मुसलसल तबा आजमाई कर रहे हैं और रूस की मुदाखलत पर जारी तहकीकात, सरहद पर दीवार बनाने के अपने मंसूबे के लिए फंड मुख्तस न होने पर हकूमती कारोबार को बंद करने और अपने खिलाफ होने वाली मनफी मीडिया नशर व आशात को जाली करार देते हुए खूब तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सदर ट्रंप कहते हैं,
But they can make anything bad because they are the
वो किसी भी चीज को बुरा बना सकते हैं क्योंकि वो जाली, सिर्फ जाली खबरों की नशर व आशात कर रहे हैं। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माइकल कॉनफील्ड कहते हैं कि ट्विटर पर जारी तनकीद असल कामयाबी से तवज्जो हटा सकती है।
The biggest pattern of course is that whatever Trump talks about dominates. He is
सबसे बड़ा रुझान यकीनन वो है जो सदर ट्रंप कहते हैं, वो छा जाता है, वो सियासी ट्विटर के बादशाह हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत पर जारी तहकीकात पर सदर साहिब के मुसलसल हमलों से डेमोक्रेट जमात के अरकान तशवीश में मुब्तला हैं, जिनमें सेनेट में जमात के लीडर सेनेटर चक शूमर भी शामिल हैं।
आई होप माई रिपब्लिकन कॉलीग्स हैव द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द प्रेसिडेंट्स।
मुझे उम्मीद है कि मेरे रिपब्लिकन साथियों में इतनी ताकत है कि वो सदर साहिब की मुदाखलत की मुजाहमत कर सके, क्योंकि अमरीकी अवाम चाहते हैं कि हम हुकूमत करें, ना कि एक दूसरे पर सारा दिन चिल्लाते हुए लड़ाई करें। ताहम मजबूत मईशत आइंदा नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन जमात के उम्मीदवारों के लिए मददगार साबित होगी। लेकिन सदर ट्रंप का तर्ज हुकमरानी भी इंतखाबी मुहिम में तवज्जो का मरकज होगा। बहुत से रिपब्लिकन अरकान को उम्मीद है कि वो माशी बढ़ोती पर तवज्जो मरकूज रखेंगे और खाल खाल ही सियासी लड़ाइयों को तरजीह देंगे। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
20 साल पहले 7 अगस्त 1998 को आज ही के दिन दहशतगर्दों ने कीनिया और तंजानिया के अमरीकी सफारतखानों के बाहर अपने ट्रक धमाके से उड़ा दिए थे, जिसमें 258 अफराद हलाक हुए थे। मरने वालों में 12 अमरीकी शामिल थे। कीनिया में अमरीकी सफारतखाने का अंदरूनी हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। कीनिया में ज़्यादातर अफराद सफारतखाने से मुल्हिका इमारत के मलबे तले दबकर हलाक हुए। कीनिया में 20 साल पहले इमदादी टीम के कारकुन हाल ही में पहली बार यादगार दीवार देखने के लिए गए। तलाश और इमदाद करने वाली टीम के इस रुकन ब्रूस नाउहाउस का कहना था, वो कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा है आज मैं पहली बार इस जगह आया हूँ और देख रहा हूँ कि कुछ इमारतें अभी भी कायम हैं। हम असल में उस जगह पर खड़े हैं जहाँ हमने 4 से 5 दिन गुजारे थे और बम का शिकार होने वाले नैरोबी के मुतादित शहरियों को बचाया था। इस सहने के बहुत से वाकयात दोबारा याद आ गए हैं। ये थे तलाश और इमदाद करने वाली टीम के रुकन ब्रूस नाउहाउस के अल्फाज। वाशिंगटन अमरीका और अपने तजारती शराकत दारों के दरमियान ताज़ा तरीन कशीदगी में इजाफे का जायजा ले रहा है, जबकि चीन ने धमकी दी है कि अमरीकी साख्ता 5,000 से ज़्यादा मसनूआत पर महसूलात लगा दिए जाएंगे जिनकी मालियत 60 अरब डॉलर बनेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार माइकल बाउमैन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीजिंग ने यह ऐलान उस वक्त किया जब ट्रंप इंतजामिया ने 200 अरब डॉलर मालियत की चीनी मसनूआत पर महसूलात बढ़ाने की तजवीज़ रखी, जो अदले बदले की जारी जंग है जिससे अमरीकी तजारती बरदरी में बहुत सों को परेशानी है और जिसने रिपब्लिकन पार्टी को भी तकसीम कर दिया है। तफसीलात के साथ रजी अहमद रिजवी।
सदर ट्रंप कहते हैं, हम नए अमरीकी ख्वाब को ताबीर दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने इक्तसादी शोबे में ज़बरदस्त आदाद व शुमार पेश किए जिससे खासी तरक्की और बेरोज़गारी के मामले में तकरीबन सबसे कम रिकॉर्ड शरह का इजहार होता है। उन्होंने कहा, अब जबकि हमारे मुल्क की तारीख में इक्तसादी सूरतेहाल बेहतरीन है, वक्त आ गया है कि किसी वक्त भी अगर किसी मुल्क ने बदतरीन तजारती मुआहदे किए हैं तो उन्हें दुरुस्त सिमत पर लाया जाए। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि महसूलात लगाने का बहुत असर पड़ रहा है और उन्होंने दावा किया कि वो अमेरिका के माली सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे और रोज़गार और खुशहाली लाएंगे। ताहम कांग्रेस में सदर के इत्तेहादी इससे इत्तेफाक नहीं करते। ایوان نمائندگان میں اسپیکر پال رایان، جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، کہتے ہیں
I've made it pretty clear I don't think tariffs are the right answer. I don't support tariffs. I think tariffs are taxes. We need to be careful about taking action that
میرا نہیں خیال کہ محصولات مسئلے کا حل ہیں. میں محصولات کی حمایت نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ محصولات ٹیکس کی مانند ہیں. محض ریپبلکن پارٹی کے ارکان ہی شکایت نہیں کر رہے. ڈیموکریٹک سینیٹر ہائیڈی ہائٹ کیمپ نے ٹویٹ کیا، چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں اضافہ ہمارے کاشتکار نہیں چاہتے جبکہ فصل کی کٹائی شروع ہو رہی ہے، یہ جیتنے والی حکمت عملی نہیں ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تجارتی جنگ میں چین کو زیادہ تکلیف ہوگی اور اس سے امریکہ بہتر تجارتی شرائط حاصل کر سکے گا. صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہمیں بہتر تجارتی سمجھوتے چاہیے، ہم اپنے ملک کو اتنا امیر بنانے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تاہم کاروباری ادارے مستقبل میں خطرات دیکھتے ہیں اور امریکی چیمبرز آف کامرس نے انتباہ کیا ہے کہ محصولات سے مضبوط اقتصادی کارکردگی، جس کا ٹرمپ فخریہ انداز میں ذکر کرتے ہیں، کمزور پڑ سکتی ہے. رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
پاکستان کے سپریم کورٹ نے سابق فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف کی بیرون ملک ملازمت کے بارے میں ایک معاملہ اٹھایا ہے. اسفر امام کی زبانی.
سپریم کورٹ نے ججز اور سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت کیس کی سماعت کے دوران جنرل راحیل شریف کی بیرون ملک تقرری کے معاملے کو وفاقی کابینہ کے حوالے کرنے کا یہ حکم اٹارنی جنرل خالد جاوید کی اس اعتراف کے بعد دیا کہ سرکاری ملازمین کو بیرون ملک ملازمت کے لیے این او سی لینا ضروری ہے اور سرکاری قواعد کے تحت یہ این او سی وفاقی کابینہ دیتی ہے. جنرل راحیل شریف کی اسلامی اتحادی افواج کے سربراہ کے طور پر تقرری کے لیے این او سی اس وقت کی حکومت پہلے ہی دے چکی تھی، تاہم اس کی منظوری وفاقی کابینہ سے نہیں لی گئی تھی. ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینا ممنوع ہے، تاہم بیرون ملک ملازمت اس پابندی کے زمرے میں نہیں آتی. اس حوالے سے وفاقی کابینہ کے فیصلے کو اختیار دینا غیر ضروری ہے. تجزیہ کار سابق اعلیٰ فوجی افسر بریگیڈیئر ٹیپو سلطان کہتے ہیں کہ کابینہ کی منظوری ایک نئی چیز ہوگی.
جی، عدالت نے تو کہا ہے ان دنوں کے اس کو وفاقی کابینہ جو ہے وہ دیکھے، لیکن اس میں امبیولنس یہ ہے کہ یہ کابینہ کی اپروول جو ہے یہ ایک نئی چیز ہے کہ جی کابینہ کی اپروول ہونی چاہیے، لیکن حکومت پاکستان مجاز ہے کسی کو اجازت دینے کی. انہوں نے راحیل شریف صاحب کو اجازت دی ہے، اس میں خلاف قانون بات نہیں ہے، کوئی اتنی وہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. وہ اس لیے کہ راحیل شریف صاحب چونکہ ایک ہائی پروفائل کوالیشن کے کمانڈر ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ کہ آسانیاں جو ہے وہ ہیں، ادروائز کوئی اس میں اتنا سگنیفیکینس نہیں ہے یا کوئی اتنا اس میں جو ہے وہ کوئی مرحلہ بلو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے خیال میں.
سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس وجیہ الدین احمد کہتے ہیں کہ پابندی سرکار کی دیگر ملازمت کرنے پر ہے، باہر کی حکومتوں کی ملازمتوں پر پابندی نہیں. وہ کہتے ہیں
کہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ 2 سال تک سرکار کی جو دیگر ملازمتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ تو سرکاری ملازمت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک باہر کی حکومتوں کی ملازمتیں ہیں یہ. جہاں تک کہ پاشا صاحب یا راحیل شریف صاحب کا تعلق ہے، تو اور اس زمانے میں جو میڈیا کی رپورٹس آ رہی تھیں وہ یہی تھیں کہ راحیل شریف صاحب کے بارے میں جو رپورٹس میں نے دیکھی وہ یہ تھیں کہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی اجازت دی ہے، اس کے بعد جا کر کے انہوں نے یہ امپلائمنٹ چیز کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر یہ ایک ویریفیکیشن پروسیس ہے والیبل ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنے کے لیے ہے یہ. اب جو کچھ بھی پیچھے ہوا ہے ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر وہ سامنے آ جائے گا، لیکن یہ حکومت پاکستان کی ملازمت نہیں ہے جس کی کانسٹیٹیوشنل پروہیبیشن ہے، یہ غیر ملکی حکومت کی ملازمت ہے. اس میں صرف یہی ایک آسپیکٹ آتا ہے کہ اگر تو کانسٹیٹیوشنل یا کنسٹرینٹس لاگو ہوں تو کیا اخلاقی کنسٹرینٹس کوئی ہیں یا نہیں ہیں؟ اخلاقی کنسٹرینٹس جو ہیں اس کی بات تو ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں کرتا ہے. تو دس از رادر اے موٹ کوسچن. دیکھیں سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے.
جسٹس وجی کہتے ہیں کہ اگر عدالت نے یہ فیصلہ شفافیت کو قائم کرنے کے لیے کیا ہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں. ان کا کہنا ہے
یہ probably is a kind of verification process کہ اس مسئلے کو ایگزامن کریں, اور اگر تو کوئی کانسٹیٹیوشنل کنسٹرینٹس نہیں بھی ہیں تو کیا کوئی امپلائیڈ مورل کنسٹرینٹس نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لارجر کوسچن کو ایڈریس کرنے کے لیے ہیں. مے ناٹ بی فار دی پاسٹ بٹ کڈ بی فار دا فیوچر. لیکن اچھی بات ہے ایوری ون شوڈ بی اکاؤنٹیبل, اور کہیں پر بھی یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ دیر آر اینی سیکرٹ کاؤز اور ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا.
جنرل راحیل شریف کے علاوہ جنرل کیانی, جنرل پاشا اور دیگر اعلیٰ فوجی و سول افسران بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک ملازمت کر رہے ہیں, اور ان میں سے اکثر نے حکومت سے این او سی لینے کی زحمت نہیں کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں اس مقدمے کی توسط سے ایک بڑا پینڈورا بکس نہ کھل جائے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کیلیفورنیا میں رونلڈ ریگن صدارتی لائبریری میں تقریر کرتے ہوئے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کے لوگوں کو ایک پیغام دیا جو جبر کے ماحول میں تقریباً 40 برس سے مصائب جھیلتے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا, امریکہ آپ کو سن رہا ہے, امریکہ آپ کی حمایت کرتا ہے, امریکہ آپ کے ساتھ ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ 1979 کے اسلامی انقلاب کا ثمر ایرانی عوام کے لیے تلخ رہا ہے.
40 years of kleptocracy, 40 years of the people's wealth squandered on supporting terrorism, 40 years of ordinary Iranians thrown in jail for peaceful expression of their rights.
چوری کے جنون کے 40 سال تک دہشت گردی کی حمایت میں عوامی دولت کا بے محابہ استعمال, 40 سال سے عام ایرانیوں کو اپنے حقوق کے پرامن اظہار کے لیے جیلوں میں ڈالا جاتا رہا ہے. انہوں نے توجہ دلائی کہ سرکاری عہدیدار اپنی جیبیں بھرتے رہے جبکہ ایرانی عوام روزگار, اصلاحات اور مواقع کا مطالبہ کرتے رہے. انہوں نے ان میں سے بعض رہنماؤں کے نام لیے, ایرانی عدلیہ کے سربراہ صادق لاریجانی جو کم سے کم 30 کروڑ ڈالر کے مالک ہیں, آئی آر جی سی کے سابق عہدیدار اور وزیر داخلہ صادق محصولی جنہیں ارب پتی جنرل کا نام دیا گیا ہے, آیت اللہ اعظم مکرم شیرازی جنہیں چینی کا سلطان کہا جاتا ہے, اور آیت اللہ خمنائی جن کے ذاتی خفیہ کھاتے کی مالیت 95 ارب ڈالر ہے. خارجہ پالیسی کے ضمن وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ انقلاب کا دائرہ دوسرے ملکوں تک پھیلانے کے لیے حکومت کے مشن نے نظریات کی بنیاد پر تشدد اور بیرون ملک عدم استحکام کی اشروں پر محیط مہم کو جنم دیا ہے, جبکہ ایرانی عوام ایسے نعرے بلند کرتے رہے ہیں, مثلاً شام سے نکل آؤ, ہمارے بارے میں سوچو. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ اپنے ملک کے اندر اسلامی انقلاب سے مکمل وابستگی کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی ایسے تصور کو برداشت نہیں کر سکتے جو اس کے برعکس ہو یا اسے کمزور کرتا ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ بے دردی کے ساتھ خود اپنے عوام کی بنیادی آزادیوں کو دباتے ہیں. مسٹر پومپیو نے اعلان کیا کہ حکومت کی زیادتیوں کے ردعمل میں ایرانی عوام 1979 کے بعد سے نہایت پرزور احتجاج میں مستقل حصہ لے رہے ہیں. ایران کے عوام خاموش نہیں بیٹھے, صدر ٹرمپ کے تحت امریکہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. انہوں نے وعدہ کیا کہ امریکہ فیصلہ کن اقدامات کرے گا تاکہ اس فنڈ کو منقطع کیا جا سکے جسے حکومت اپنے آپ کو امیر بنانے اور قتل و غارت گری اور تباہی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے. انہوں نے توجہ دلائی کہ تاہم امریکہ ایران میں حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن امریکی دباؤ سے صرف اسی وقت راحت مل سکتی ہے جب ہم تہران کی پالیسیوں میں خاطر خواہ اور دیرپا تبدیلی کا مظاہرہ دیکھ سکیں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کرٹس پائنم۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹنز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔